بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. ناظرین کرام، اپنے میزبان کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے آپ سب ناظرین کی خدمت میں عید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید جو گزر چکی ہے اور ہم تیسرے دن، آج ہے عید کا تیسرا دن ہے، اور اس کے بعد بھی ایک اور عید آنے والی ہے. یہ عیدوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. اس مہینے میں، یہ مہینہ ہی برکتوں کا مہینہ ہے. عید کا یہ پورا ہفتہ ہے. 10 ذوالحج کو ہم نے عید قربان منائی اور 18 ذوالحجہ کو انشاءاللہ العزیز عید غدیر ہے. تو یہ 8 دن کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ہفتہ ولایت اور ہفتہ عید کے عنوان سے بھی منایا جاتا ہے. میں اس ہفتے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا کرے، اور نیک کاموں میں اور نیک کاموں کو ترویج کرنے میں توفیقات اضافہ کرے. انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عید کی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکے، اور عید میں، اپنی عید میں دوسروں کو بھی شمار کرے، اور دوسروں کو بھی اجازت دے کہ وہ بھی آئے اور ہماری خوشیوں کو اپنی طرف لے اور اپنانے کی کوشش کرے، اور جو بھی دکھ درد ہے، جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، آج ہم اسی مناسبت سے چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں کچھ اس چیز کے اوپر کہ جو عید ہے اس کا نقش کیا ہے. اگر انسان اور انسانی معاشرے میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، یا جو آج کل کا معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہے، اس بحران سے نکلنے میں ہمیں عید کس طرح کی مدد کر سکتی ہے. تو آئیے دیکھیے، اسی خوبصورت سے موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ کو. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خداوند کریم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج یہاں مل بیٹھ کے ہم آپ سے کچھ استفادہ کر سکیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کی ٹیم، تمام ناظرین مسلمان جہان کی خدمت میں، جو عید سعید قربان جو ابھی گزری ہے، آج تیسرے دن میں ہم وارد ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہفتہ ولایت آ رہا ہے، اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند حضور کے درگاہ میں یہ دعا گو ہوں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں.
الہی آمین انشاءاللہ العزیز. اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کریں گے. ناظرین کرام، گفتگو کریں گے ہم جناب مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب کے ساتھ، لیکن یہاں پہ لکھتے ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ایام ہیں عید کے، تو کیوں نہ ہم عید کی تفسیر آپ سے جاننا چاہیں کہ عید کیا ہے.
جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جب خود عید کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے تو ہمیں یہ واقعہ جاننا چاہے کہ ناظرین کو کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے.
بالکل،
البتہ یہ سب ناظرین جانتے ہیں کہ عید جو لفظ ہے وہ اصل میں عربی ہے.
صحیح.
لیکن الحمدللہ چونکہ پورے ممالک اسلامی کے اندر عربی زبان جو ہے وہ حاوی ہے، اور چونکہ کلام خدا عربی میں ہے تو یہ تمام زبانوں میں پھیل چکا ہے کلمہ، تو عربی میں عید کہتے ہیں اوت سے ہے، اور اس کے معنی ہیں پلٹ کر واپس آنا کسی چیز. صحیح. سے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جب انسان مختلف مشکلات کا شکار ہوتا تھا، پریشانیوں کا شکار ہوتا تھا، اور جب ان پریشانیوں سے نکل کے دوبارہ اپنی اصلی والی حالت میں آتا تھا تو عرب اس کو کہتے تھے عاد یعود عود، واپس پلٹ کر آیا. جب انسان مشکلات سے واپس پلٹ کر اپنی اصلی حالت میں آتا ہے تو خوشی سی ہوتی ہے.
بالکل.
تو اس خوشی کی وجہ سے اس کو عید نام دیا. اسی طرح جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر جو خوشیاں تھیں، معنوی خوشیاں نہ مادی خوشیاں، اس کو بھی عید کا نام دیا گیا. جیسے مثال کے طور پر ابھی عید قربان ہے، اسی کی ہم مثال دیتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امتحان خدا کی طرف سے اس پر واجب ہو چکا تھا خواب کے ذریعے، البتہ ناظرین جانتے ہیں کہ خواب جو ہے انبیاء کے وحی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جس کے ذریعے عام لوگوں کی طرح کا خواب نہیں ہے کہ جو وہم اور گمان ہو، چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان کا خواب بھی الہی ہوتا ہے. جب وہ امتحان ان کے اوپر آیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لے گئے تو خدا نے اس فعل کی تائید فرمائی اور اس حضرت اسماعیل کو بچایا، اور اس ظاہری سے جو مشکل تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ پوری انسانیت نکل کر آئی تو خوشی کی لہر دوڑنے لگی، واپس پلٹ کر اپنی اصلی شروع والی حالت میں ہے۔ اسی طرح حج کے ایام بھی ہیں ذی الحج میں، تو یہ بھی مناسبت رکھتی ہے کہ جب انسان پوری زندگی میں مختلف قسم کی غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے، مختلف دنیاوی امور میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، تو حج کے یہ ایام ہیں اول ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک خدا کی راہ میں نذرانہ مال پیش کرتا ہے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتا ہے بلکہ جان کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے۔
بالکل،
جو حاجی لوگ جاتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، جب مکے میں جاتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک قربانی کرتے ہیں خدا کے راستے میں، تو درواقع جب یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ان کی جو فطرت تھوڑی سی آلودہ ہوئی تھی وہ پاک ہو جاتی، یعنی برگشت کرتی ہے، دوبارہ لوٹ کے اپنے اصلی حالت میں ہوتی ہے۔ دوبارہ عرب کہتا عاد یعود الی اصلی، ہی اپنی اصلی میں حالت میں پھر خوشی ہو گئی، اس لیے اس کو عید
کہتے ہیں۔
اسی طرح
اس کا مطلب ہے کہ جو ہم یہاں پہ بھی جو حج پہ نہیں جا سکتا، اور یعنی ہر شہر میں، ہر قریہ اور گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہم اس سنت کو بجا لاتے ہیں،
قربانی کرتے ہیں، مثلا خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں کسی چیز کو، اور اس سے اب خوشی میں کہ حضرت انسانی جو بشریت ہے وہ بچ گئی ایک بہت بڑی مسئلے سے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح ہو جاتے، یہ تو ایک امتحان تھا، فرض کریں ذبح ہو جاتے تو آج یہ سنت بن جاتی، ممکن ہی واجب ہو جاتی ہر انسان کو اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا، خود یہ سب کے لیے خوشی ہے چاہے حاجی ہوں یا نہ ہوں۔ اور درواقع جب قربانی دیتا ہے خدا کی راہ میں اپنے مال کی، تو اس کی فطرت زندہ ہوتی ہے، اس کے اندر خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی فطرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ عاد یعود الی اصلہ، اپنے اصل کی طرف آیا، فطرت کی آواز پہ لبیک کہا، اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہا۔ یا عید فطر ہم لیتے ہیں کہ جب انسان پورا سال غفلت کا شکار ہوتا ہے اور ایک مہینہ جو ہے اپنے خالق کے درگاہ میں ٹریننگ کرتا ہے، معنوی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو آخر میں کہتے ہیں عید، کیوں؟ فطرت پاک ہو گئی اور ماہ رمضان سے پاک ہو کر اپنے ایسے باہر نکلا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھی متولد ہوتا ہے، تو یہ اب اس کی فطرت جو ہے وہ اپنے اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں عید منانی چاہیے، اور عید میں خوشی بھی ہے، چونکہ واپس کوئی بھی شے اپنے اصلی حالت میں آتی ہے، پاک حالت میں آتی ہے، تو خود بخود ایک دلی سرور اور خوشی
ہوتی ہے۔ بالکل، جو ہے یہ سرور پیدا ہوتا ہے ہر کسی کے اندر۔ تو کچھ ہمیں قرآنی نقطۂ نگاہ سے بتائیے کہ عید کا تذکرہ کس طرح سے قرآن میں آیا ہے؟
جی، اس حوالے سے کہ عید کا جو تذکرہ ہے قرآن میں آیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اس حوالے سے موجود ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انصار ہیں، ساتھی ہیں، ہمراہ ہیں، وہ ایک معجزہ آسمانی دیکھنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حل یستطیع ربک، کہ آیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہے اس میں، کہ
طاقت ہے
اتنی کہ وہ کوئی مائدہ آسمانی ہمارے اوپر نازل کرے،
مائدہ یعنی دسترخوان،
دسترخوان یا خوان جو ہے جو نازل کرے۔ تو شروع میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کچھ ظاہری طور پر ان کو سمجھانے کے لیے، نبی تھے، جانتے تھے، ان کو سوال کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں، درواقع کہتے ہیں کہ کیا آپ کو ایمان میں شک ہے، آپ خدا کی طاقت میں شک ہے، قدرت میں؟ کہتے ہیں نہیں، شک نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ لیطمئن قلب، شاید حوارین کا بھی یہی وہ تھا، اطمینان قلب حاصل کریں، تو توضیح دی انہوں نے باقاعدہ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ کیوں ہم نے اس طرح سوال کیا تھا۔ تو پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام،
باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یا اس طرح سے حضرت موسیٰ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ہر ایک موڑ پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے،
یہ معجزہ
چاہیے، وہ چیز چاہیے۔
جی، تو لیکن یہاں پہ یہ نہیں تھا، چونکہ انصار تھے، جانتے
تھے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت شدہ تھے، تو انہوں ان کا جو سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اطمینان قلب جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بارگاہ الہی میں یوں آواز دی، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، میں آیت کو عمدن دیکھ کر پڑھتا ہوں تاکہ حفظ ہے زبانی، لیکن پھر بھی کوئی اشتباہ نہ ہو جائے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ دعا کی، بار الہ ہمارے اوپر آسمان سے خان یا دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ عید ہو، یہاں پہ جو ہماری اصل جو بات چل رہی تھی آپ نے پوچھا، عید ہو، خوشی ہو، کن کے لیے؟ اولینا و آخرنا، ہمارے گزشتہ جو انبیاء تھے ان کے لیے بھی خوشی ہو، بلکہ بعض ایسے مومنین جو شاہد ہیں اعمال پہ، چونکہ قرآن کی دوسری آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والذین آمنوا، آپ انسانوں کے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور وہ افراد جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو گزر چکے ہیں، چونکہ ایمان کی وجہ سے، البتہ جو زیادہ ان کا ایمان قوی ہو اور اوصیاء میں قرار پاتے ہیں وہ بھی شاہد ہیں اعمال کے، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور آنے والے انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام، علماء اسلام یا امت اسلام جو ہے، اس سے خوشی منائیں،
بزرگان دین،
بزرگان کیوں خوشی منائیں گے؟ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ چونکہ ان کو یہ یاد آئے گا کہ ایک زمانہ تھا جس میں انصار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا، جب خانہ آسمانی نازل ہوا تو ان کے دل قوی ہو گئے، محکم ہو گئے، انہوں نے دین کی نصرت کی، اس وجہ سے خوشی ہوگی۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دین کی نصرت ہوتی ہے، خدا کے احکام کی جو ہے وہ پابندی اطاعت ہوتی ہے، تو وہاں پہ عید اور خوشی کا دن ہے۔ اور اسی طرح دوسرے آیات میں آپ بار بار ذکر ہوتا ہے وذکر کے ذریعے کہ اے میرے حبیب، آپ مثلا حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت یعقوب کا جو تذکرہ ہے اس کو تذکرہ کریں، حضرت اسماعیل کا کیوں بار بار ذکر کریں؟ تاکہ اس یاد کو زندہ کریں۔ درواقع عید میں کیا ہے، ایک یاد تازہ کی جاتی ہے۔
بالکل،
یہ جو ہے اسلامی نقطۂ نگاہ اور قرآن سے
ہم بھی اسی میں دیکھتے ہیں کہ عید قربان میں اگر ہم دیکھیں تو یاد تازہ ہوتی ہے،
یاد تازہ ہوتی ہے قربانی کی،
ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کے جو نقوش ہے پوری توحید کی، جو توحید کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانے میں جو ان کا کردار رہا ہے، تاکہ اس کو ہم یاد کر سکیں،
یاد کریں اور ہمارے اندر بھی وہ ایمان تازہ ہو جائے،
تازہ ہو جائے۔ بالکل،
جس طرح پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، درواقع ہم اپنی اس فطرت الہی کی طرف برگشت کریں، اور خوشی، درواقع خوشی یہاں بھی خوشی ہے۔ اسی طرح روایات میں بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ نہیں کرتا ہے تو عید ہے،
بالکل،
لیکن خدا نہ خواستہ انسان عید کے دن گناہ کر رہا ہو، جیسے بعض معاشروں کے اندر یہ آلودگی ہے، شاید آگے چل کے اس حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع ہوگا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کل یوم لا یصلی اللہ فیہ فہو یوم عید، ہر وہ دن کہ جس میں مومنین گناہ نہیں کریں، معصیت الہی سے بچ جائیں، وہ درواقع حقیقی عید اور خوشی کا دن ہے۔ لیکن خدا نے کہا انسان عید بھی منا رہا ہو اور اس میں گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو، اخلاقی برائیوں کا مرتکب ہو رہا ہو، تو وہ درواقع حقیقی،
آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھیں مولانا تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کیوں آپ ایسی اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، کیوں آپ اس برے اخلاق کو کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تو وہ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کیونکہ آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، آج ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، آج ہم آزاد ہیں،
جبکہ
غلط فکر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس تقریباً ہم جو ہیں قرآن کا جو ایک کلچر ہے، فرہنگ ہے، قرآن جو تربیت ہمیں دینا چاہتا ہے، شاید اس سے کسی حد تک ہم نے فاصلہ حاصل کیا، ورنہ قرآن
کیا
اور اسلام تو عید جو ہے اس کو تذکرے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کس چیز کا ہم تذکرہ کریں؟ یاد آوری کریں قربانیوں کا، اور سابقہ کیا کہتے ہیں، جو طہارتیں تھیں، جو پاکیزگیاں
تھیں، تھی
روحانی معنوی خوشیاں تھیں،
ان جو کی ان یاد، جدوجہد عملی جو ان کا تھا،
ماڈل تھا ایک قسم کا، جی جدوجہد تھا، اس کو یاد کریں، ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، نہیں کہ ظاہری خوشی منائیں، کچھ کھائیں پئیں، مل ایک دوسرے مل جلیں، اور خدا نخواستہ گناہ کریں، محرم نامحرم کا پتہ نہیں چلا ہو، بیٹھ کے خدا نخواستہ ہم غیبت کریں، کسی کے جھوٹ بولتے رہیں، تو یہ درواقع عید نہیں بلکہ ایک قسم کی مصیبت ہو جائے گی۔
بہت بہت شکریہ مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ کسی عزیز نے ایک سوال پوچھا ہے، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے عید پہ، عید ایک ایسا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، لیکن پھر بھی عید کے نام پہ طرح طرح کی برائیوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو یہاں ہمارے کسی عزیز نے ایک سوال پوچھا ہے، سوال کیا ہے ان کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہم آپ کی اور سحر ٹی وی کی پوری ٹیم کی خدمت میں عید قربان کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے مہمان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ اخلاقی برائیوں کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے عید کا کیا کردار ہے؟
ناظرین کرام پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اپنے پروگرام میں, اور ساتھ ہی دوبارہ میں آپ کی خدمت میں ہفتے ولایت اور عید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پہ جو سوال پوچھا گیا بہت ہی اہم سوال ہے. ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ, اور مولانا یہاں پہ وضاحت فرما رہے تھے کہ واقعاً طرح طرح کی برائیاں انجام دی جاتی ہیں عید کے نام پہ, تو یہ جو اہم سوال ہے یہاں پہ مولانا اگر آپ اجازت دیں, جو یہاں عزیز نے سوال پوچھا ہے بھی کہ اخلاقی برائیوں کو دور کرنے میں اگر اخلاقی برائیاں انجام دی جاتی ہیں عید کے نام پہ, اگر اسی عید کے ذریعے سے, یعنی عید ہی خود کیا نقش رکھتی ہے اس میں کہ ان اخلاقی برائیوں کو دور کیا جائے؟
جی واقعاً بہت اچھا سوال پوچھا ہے, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
بالکل,
عید کا واقعاً بہت بڑا رول ہے. اگر انسان عید کو حقیقی عید کے طور پہ منائے, اور اس عید کی جو حقانیت اور فلسفہ ہے اس کے پیچھے, اس کو اگر سمجھے تو اس سے درس لے سکتا ہے. جیسے ہم نے کچھ اشارہ پچھلی گفتگو میں کیا تھا کہ تذکرہ ہے, یاد آوری ہے. یاد آوری کس چیز کی؟ اس جد و جہد کی, اس قربانی کی, اس نبی کی, اس امام کی,
اس ایثار کی,
ایثار کی کہ جس نے اسلام کے لیے کیا, خدا کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے کیا,
الہی اور توحیدی
پرچم کو اونچا کرنے کے لیے کیا. تو جب وہ دن آتا ہے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اسلام کے قریب ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم دوسرے جو کلچر اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, دوسرے غلط معاشروں کے غلط اقدار ہمارے درمیان مختلف میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے عید قربان کی مثال جس پہ ہم چل رہے ہیں, تو عید قربان کیا ہے؟ جب ہم عید قربان کی یاد مناتے ہیں تو درواقع انسان اصل میں ظاہری طور پہ, دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ہم تفکر کریں,
تھوڑا سا فکر کریں
اور گہری نظر کریں, تو درواقع اپنے نفس کو ذبح کر رہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نفس امارہ کو, بری نفس کو خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے. جو اخلاقی, جیسے کہ واقعے میں نقل بھی ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, تو شیطان تین جگہوں پہ سامنے آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک طرح کی برائی کی دعوت دیتا ہے. یعنی جب امر الہی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو برائی کی دعوت
برائی دیتا کی دعوت ہے.
لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جہاد با نفس کے ذریعے اس شیطان پر کنکریاں مارتا ہے, پتھر پھینکتا ہے, اور اپنے اس ہدف اور مقصد کے لیے رواں دواں ہوتا ہے, قدم بڑھاتا ہے. یہ ہمارے درس ہیں. جب یہ عید آتی ہے تو ہمیں اپنے نفس کے اندر جو ہواہائے نفسانی ہیں, جو امیال نفسانی ہیں, جو غلط قسم کے افکار نفس امارہ گناہ کی ترغیب دیتی ہے, شہرت پسندی, سوء ظن, جھوٹ بولنا, غلط طریقے سے مقام حاصل کرنا, غلط طریقے سے مال و دولت جمع کرنا, یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں. ان وسوسوں کو انسان کیا کرے؟ ان کے اوپر پاؤں رکھے, ان پر پتھر پھینکے. درواقع یہ ہمارے لیے درس ہے عید قربان سے, اور خدا کی طرف آ جائے اور الہی پیغام کو اپنانے کی کوشش کرے, کہ یہ عید کا واقعاً بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ ایام رمضان کے بعد, ماہ رمضان کے بعد جب عید مناتے ہیں تو وہاں پہ فطرہ دیتے ہیں, یہ بدن کا زکات ہے.
جی جی, بدن کی زکات کے طور پہ ہم یہاں پہ
یہاں پہ مال کی آپ زکات دے رہے ہیں, وہاں بدن کے زکات کے طور پہ انفاق کی جو خاصیت اور خصوصیت ہے وہ آپ کے اندر اجاگر ہوتی ہے. ایک انسان بخیل ہو, یہ ایک بیماری ہے اخلاقی, لیکن جب عید آتی ہے فطرے کے نام پہ ایک چیز دیتا ہے تو یہ عید کا اثر ہے کہ وہ بخیل انسان انفاق کرنے کی عادت شروع کرتا ہے. پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, یہاں تک کہ مثال کے 40 سال کی عمر میں آتا ہے تو یہ اس بخل کو بالکل اپنے آپ سے غائب پاتا ہے. کیوں؟ ایک اسلام نے اس کو ایک راستہ دکھایا, ایکسرسائز دکھایا, ایک ٹریننگ دکھایا, جس کی وجہ سے یہ بخیل انسان سخی انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک معاشرے کے اندر فرض کریں عید ملن اور غفلت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے, لیکن وہ اس عید کے حقیقی پیغاموں کی طرف آ جائیں, محرم نامحرم کا خیال رکھیں، چونکہ اسلام نے کہا ہے کہ بعض افراد جو ہیں محرم ہیں لیکن بہت سارے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. جو عام شادیوں میں جاتا تھا ہاتھ ملاتا تھا، نعوذ باللہ رقص کرتا تھا، گانے گاتا تھا، ناچ گانے ہوتے تھے، لیکن عید چونکہ مقدس ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، ائمہ کا تذکرہ ہے یہاں پر، لہٰذا وہ انسان جب اس کی حقیقت کی طرف نظر کرتا ہے تو اب یہاں پہ ناچ گانے سے پرہیز کرتا ہے، یہاں پہ نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پرہیز کرتا ہے، خوشی مناتا ہے لیکن ایک خاص دائرے میں رہ کر معنوی خوشی مناتا ہے، اس کے بجائے عبادتوں کا زور دیتا ہے، انفاق کرتا ہے اور عید کی نماز پڑھتا ہے. درواقع یہ خود ایک نقش ہے، بارگاہ الہی میں اس دن وہ چار سجدے زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نو قنوت پڑھتا ہے بارگاہ الہی میں. تو یہ خود انسان کے سرشک کو پاک کرنے، فطرت کو پاک کرنے کے لیے عید کا نقش ہے.
مجھے لگتا ہے کہ مولانا اگر آپ اجازت دیں، مثلا یہی جو مثلا قنوت یہاں پہ آپ نے کہا، مثلا فرمایا، اس کی طرف اشارہ کیا، یا نماز عید جو ہوتی ہے مثلا، پھر اس کے بعد خطبے ہوتے ہیں، مثلا اس طرح کی ان چیزوں پہ اگر انسان غور کرے اور فکر کرے، مثلا اسی خطبے میں اگر ہم دیکھیں یا قنوت جو پڑھا جاتا ہے، مثلا کتنا ہم کہتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں ایسی برائیوں سے نجات دے، ایسی برائیوں سے نکال دے جن برائیوں سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کو نکالا ہے، یا ہمیں ان نیکیوں میں داخل کر دے جن میں آپ نے بزرگان دین کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ائمہ خدا کو مثلا آپ نے داخل کیا ہے. تو بے انتہا مثلا اس طرح کی دعائیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو بالائی طاق رکھا ہے. دیکھنے میں اگر ہم واقع دیکھیں ایک معاشرے کی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بس ہم دو چار یہ دو رکعت نمازیں جتنی جلدی ہو سکے ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، اور اس کے بعد عبادت کا یہ دفتر جو ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. صحیح. تو کیا وجہ ہے، یعنی ہم بجائے کہ عید کے ذریعے سے جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ اس میں عبادت کا زیادہ شوق ہو، اس میں جو ہے محرم نامحرم کا ہم زیادہ خیال رکھیں، اس میں جو ہے شرعی حدود کی رعایت کریں، بجائے کہ یہ کریں ہم اس میں، لیکن ہم اس کے خلاف دیکھتے ہیں، برعکس دیکھتے ہیں کہ نہیں، کچھ اور ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ شرعی حدود کی رعایت نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ نامحرم اور محرم کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے یہاں پہ مثلا بجائے کہ عبادت ہوتی تو یہاں پہ رقص و میوزک و بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کیا
درواقعے دیکھیں گے یہاں پہ؟ شاید ایک کلمے میں خلاصہ کروں تو
یعنی ایک طرح کا بحران ہے،
بحران ہے، یہ واقعی بہت بڑا اخلاقی بحران ہے کہ اس کے اسباب علل ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم اس سے غافل ہوتے ہیں اور اس کا برا اثر رہتے ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا ٹائم آپ کا اور ناظرین کا لے لوں گا، تھوڑا سا اس کے پس منظر کی طرف جانا چاہوں گا. دیکھیں، جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو اس کی تشخیص کے لیے خون اس کا لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ چیک ہوتا ہے، پھر آتا ہے. تو میں اس حوالے سے ایک عرض کروں گا، خود جو اخلاق ہے، اخلاقی برائیاں ہم کہتے ہیں، یہ اخلاق کیا ہے، اس پہ ہم اگر تھوڑا نظر ڈالیں گے تو یہ اسباب علل بھی ہمیں پتہ چلے گا. اخلاق کے حوالے سے دیکھیں، علماء شروع سے مختلف قسم کے نظریات دیتے چلے آئے ہیں. ناظرین دقت کریں اور اس پہ غور کریں، انشاءاللہ تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ عید کی برکتوں سے ہی اس مسئلے کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. کہ افلاطون اور ارسطو کے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں، تو افلاطون کہتا ہے کہ یہ اخلاق جو ہے وہ علمی اصطلاح ہے، یعنی کیا، علمی مقولہ ہے، یعنی جس کے اندر علم زیادہ ہوگا وہ زیادہ اخلاق سے وابستہ ہوگا، اس معاشرے کے اندر برائیاں کم سے کم ہو جائیں گے جو معاشرہ علمی ہوگا. یہ افلاط،
جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس کے پاس زیادہ اخلاق
ہوگا اور زیادہ برائیاں اس کے پاس کم ہوں گی، یہ ارسطو کا ہے. لیکن افلاطون کہتا ہے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ عقل بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ جس کے پاس عقل زیادہ ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اتنی برائیاں اس معاشرے میں کم ہوں گی. لیکن میٹریالسٹ جو ہیں، مادیت گرا آج کے، انہوں نے بھی اظہار نظر کیا، ان کے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں علم اور عقل سے کیا کرنا، کچھ قوانین ہم نے بنائے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، کہ آپ جتنی زیادہ رعایت کریں گے اتنے معاشرے کے اندر اخلاق زیادہ ہوگا اور برائیاں کم ہوں گی. یہ تین نظریے. چوتھا نظریہ جو عرفا کا ہے، سابق عرفا کا، جن کو صوفی کہنا صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وجدان جو ہے جس انسان کے زیادہ پاک ہوگی، جس کے اندر شہود اور عبادت زیادہ ہوگی، ان کے اندر جو ہے وہ اخلاقی برائیاں کم ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا. لیکن جو صحیح عرفا ہیں، ملا فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ملا احمد نراقی سے لے کے شہید مطہری تک، ان کی تبعیت کرتے ہوئے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، ہم علم سے انکار نہیں کرتے ہیں، علم باعث بنتا ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے اس کا مورال ہائی ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، برائیاں کم ہو جائیں. عقل بھی اسی طرح ہے، ہم اس سے بھی انکار نہیں کریں، جس کی عقل زیادہ ہوگی اس کے اندر اخلاق زیادہ ہوگا اور برائیاں اخلاقی کم ہوں گی. اسی طرح ہم آتے ہیں شہود اور عبادت، اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جو میٹریلسٹ کو خیر انہوں نے جو اس معنوی جو لفظ ہے، معنوی جو ایک مفہوم ہے، اس کو معنی سے نکال کے مادیت کی طرف لایا، وہ بالکل ہی صحیح، اس کو رد کرتے ہیں شہید متحری، کہتے ہیں دیکھیں اخلاق اس انسان کے اندر زیادہ ہوگا جو علم، عقل اور شہود کے ذریعے ایک ماڈل تک پہنچ جائے، ایک اسوہ تک پہنچ جائے، اس سے ڈھونڈے علم کے ذریعے، ٹھیک ہے، عقل کے ذریعے ڈھونڈے، شہود کے ذریعے ڈھونڈے کہ میرا عملی نمونہ کیا ہے. صرف جاننا انسان کو اخلاقی نہیں کر سکتا ہے. شیطان کتنا بڑا عالم تھا لیکن کیا عابد بھی تھا؟ نہیں، عالم تھا لیکن چونکہ عملی طور پہ وہ اپنے ماڈل کی تبعیت نہیں کر سکا تھا، اپنا آئیڈیل جو فرشتے تھے جو محض خدا کی رضا کے بغیر کام نہیں کرتے تھے جو ہے، ان کے ساتھ وہ اس کا چلنا نہیں ہوا، لہٰذا وہاں پہ فیل ہوا. شہید متحری کہتے ہیں لہٰذا علم اور عقل اور شہود کے ساتھ ماڈل آپ کی زندگی میں آنا ضروری ہے. علم، عقل اور شہود کے ساتھ ماڈل اور اسوہ پیدا کریں. کہتے ہیں جب قرآن کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس علم کے ذریعے، البتہ علم بھی عام جو آپ کو ظاہری طور پہ ٹیکنالوجی فراہم کرے وہ والا علم نہیں، برہانی علم، عقلانی علم، جس کے اندر دلیل ہو، عقل ہو، ہم اپنے اصطلاح میں ہم طالب علم دینی کہتے ہیں صغرا کبرا پر مشتمل علم ہو، صحیح. برہان ہو، اس علم کے ذریعے صحیح اسوہ تک پہنچے. جب اسوے تک پہنچ گئے نا تو وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے انجام دے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، برائیاں کم ہوگی. اسی لیے خداوند متعال نے اپنے حبیب سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تبعیت محض کریں میری.
بالکل
پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے، یعنی قرآن اور خدا پیغمبر کو انسانوں کے لیے ماڈل اور اسوے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اب جو معاشرہ اپنے ماڈل انبیاء کو بنائے گا، اپنے علماء کو بنائے گا، اپنے زعماء کو بنائے گا، اس ان کے کلچر پہ چلے گا، وہ اس معاشرے کے اندر برائیاں کم ہوں گی،
کم ہوں گی
اور اخلاق زیادہ سے زیادہ. لیکن جو افراد جو آج کل ہمارے اندر ہو رہا ہے، اپنے اسلام کو چھوڑ پہ مغربی زمین کے کلچر کو اپنانا شروع کریں گے، مغرب کو دیکھنا شروع کریں گے، ان کے رہن سہن کو اپنانا شروع کریں گے، وہاں اخلاقی برائیاں زیادہ ہوں گی.
جی فرمائے، ضرور ہم آپ سے اور بھی استفادہ کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے عید پہ کہ عید اور جو اخلاقی بحران پایا جاتا ہے اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. یہ جو لمحات ہمارے پاس ہے وہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو اس حصے میں ہم مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب سے کچھ رائے حل مانگیں گے. قبلہ، آخر میں جو یہ لمحات ہیں، کچھ ہمیں بتائیں کہ اس بحران سے نکلنے کا کیا راستہ آپ تجویز کریں گے یہاں پہ؟
جی صحیح فرمایا، دیکھیں ہم نے بیماری کو پکڑ لیا،
جی جی،
کہ بیماری کے اسباب کیا ہیں.
بالکل
بتایا کہ جو علم ہمارے پاس آج کل ہے وہ صحیح علم نہیں ہے، معرفت والا علم، ٹیکنالوجی کا جو علم ہے اس سے انکار نہیں ہے، ضروری ہے
انسانیت
کے لیے اس وقت ہے.
بالکل،
تاکہ اسلام کے دشمن سے اسلام آگے نکل جائے، ٹیکنالوجی کا علم نوجوان حاصل کریں، لیکن معرفت کا جو علم ہے اس سے غافل نہیں ہو جائیں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما هو العلم، جب امام سے سوال کرتے ہیں، اے معرفت اللہ، ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے وہ معرفت اور علم ہے. تو معرفت کے علم سے غافل نہیں ہو جائیں، بس معرفت کا علم آ جائے. اور عقل کون سی ہونی چاہیے؟ ہر عقل جو بازار میں چلتی ہے وہ حجت نہیں ہے، عقل سلیم جو گناہوں سے پاک ہو. جب انسان گناہوں سے پاک ہو کے سوچتا ہے کہ اس کو جو ہے صحیح راستہ مل جاتا ہے. پھر جو شہود ہے وہ وہمی خیالی شیطانی جو آج کل بازار کھولے ہیں بہت سارے ہاتھ دیکھتے ہیں اور وحی کے طور پہ کچھ
الفاظ، ایک آفت ہے سماج کی،
وہ نہیں. صحیح شہود جو روایات میں ملے، قرآن سے ملے، جس کو واقعی شہود کہا جائے، اس سے غافل نہیں ہو جائیں. اور پھر اسوہ جو ہیں اس کو لے لیں. تو یہ مخصوصاً جو، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آیت ہم نے تلاوت کی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو ماڈل بنائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان کی سادہ زیستی کو دیکھیں، ان کی حقانیت کو، اسلام سے پہلے لوگ ان کو صادق و امین سمجھتے تھے، کتنے بڑے سچے تھے. یعنی جب ابتدا کی دعوت کی تو وہ کھڑے ہو کے آواز دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ، آپ کا آپ یقین کریں گے؟ تمام مشرکین نے کہا بھلا یا محمد، جی یا محمد، ہمیں یقین ہوگا. یعنی اس حد تک صادق اور امین تھے. کفار اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے، اور کبھی پیغمبر نے اشارے پہ کسی کو غیبت کرنے کا مہلت نہیں دیا، کبھی کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں کیا، سب سے بڑا کمال تو یہ ہے اتنے بڑے نبی تھے, کبھی کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں دی, سب سے پہلے خود سلام
کرتے تھے,
سلام سے کوئی پہل نہیں کر سکا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بحران ہے ہمارے پاس, اخلاقی بحران, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں, غیبت کرتے ہیں,
بالکل انتظار رہتا ہے کہ سامنے والا
سلام کرے, تو اس ماڈر اور اسوے کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن میں جو ہے کہ آپ کے لیے حضرت ابراہیم اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو افراد ہیں وہ ماڈل ہے, وہ اسوہ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ نہ صرف ان ظاہری برائیوں سے بچے بلکہ بارگاہ اتنے عاشق الہی ہو گئے, نہ صرف غیبت, جھوٹ, دغل بازی اور محرم نامحرم کا خیال رکھنا اور عبادتوں سے دور نہیں رہنا, اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا صرف, بلکہ اس سے عشق الہی میں اتنے مستغرق ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہم جو ہے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ایک روپیہ اپنے جیب سے خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
بالکل,
ہم نے چونکہ مغرب کے کلچر کی آج تقلید شروع کی ہے, ان کے ذہن سے ہم سوچتے ہیں, ان کے فکر سے ہم فکر کرتے ہیں, ان کے کیا کہتے ہیں طرز زندگی کو ہم نے طرز زندگی سے, ان کے ٹیکنالوجی آپ لے لیں, وہ گھڑی بنا دیں, آپ گھڑی لے لیں, لیکن اس گھڑی کے ساتھ ان کا کلچر نہیں اپنائیں. مسلمانوں نے آج یہی کیا ہے, جب وہ ایک مشین دیتے ہیں, ایک ٹیکنالوجی آپ ہمارے لیے دیتے ہیں, کمپیوٹر مثلا دیتے ہیں, تو ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ چونکہ وہ ہوشیار ہے اس نے اپنی اوریانیت بھی ہمیں دیا, تو ہم نے اوریانیت کو لے لیا, بنانا اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم غلام ہو گئے. ہم انسان آج مسلمان کیوں پیچھے ہے, کیونکہ اس نے بجائے اس کے کہ اس نئی
وہ علم حاصل کرتا, وہ ٹیکنالوجی لیتا,
سیکھا, اس کا نقل کرنا شروع کیا.
صحیح صحیح.
کہ جس نے کمپیوٹر بنایا اس کا لباس کیسا تھا اسے پہننا شروع کر دیا, جس نے گھڑی بنائی تھی اس کا لباس کیسا تھا ویسا پہننا شروع کر دیا,
نقل اتارنی شروع,
نقل اتارنا, وہ کیسا رہتا تھا, ان کا رہن سہن کیسا تھا اور اس کی زندگی پوری کیسی تھی, اس کا مطالعہ کر کے اس کے جو ہے نقل اتارنا شروع.
تو یہی ہو گیا نا, پھر وہی کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا.
یہی
ایسا ہی ہوا ہے کہ مسلمان, آج کا مسلمان دیکھے تو اگر وہ مغربی زدہ ہو چکا ہے, نہ تو وہ مغربی ہو کے رہ گیا اور نہ ہی مسلمان ہو گیا.
ایک تزلزل کا جو ہے معاشرہ بعض اسلامی,
اور اس کی زندہ مثال ہم ترکی میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے ترکی مسلمانوں کا ملک ہے,
لیکن 98%
وہاں پہ مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے, وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو یورپ کے ساتھ ملایا جائے, لیکن پھر بھی
پوری کوشش ہے, بلکہ دوسرے ممالک بھی آج
کئی عرصے سے, کئی دہائیوں سے یہ کوشش ان کی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں نہ تو وہ مسلمان رہے اور نہ ہی وہ مثلا اس طرح کی, یعنی ہماری مراد جو ہے وہ مملکت ہے, وہ حکومت ہے وہاں پہ جو وہ اس نظام کو چلا رہی ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ, یعنی اگر ہم اس اسوہ حسنہ کو صحیح معنوں میں
اپنی زندگی میں لائیں, اڈاپٹ کریں, اس کی پیروی کریں اور واقعاً اس پہ ہم کام کریں, ہمارے ناظرین خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو کہ ہم دو بہت بڑے اعلیٰ توحیدی جو ماڈل خدا نے ہمارے دیا ہے, بہت سارے 124,000 انبیاء بھیجے, یہ زیادہ بارز اور آشکار ہیں, تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں.
بالکل, اور قرآن نے بھی انہی دو اہم شخصیتوں کو ماڈل بنانے کی تجویز دیا
ہے, اور انسان واقعی بہانے ہیں یہ سارے کہ انسان کہتا ہے کہ آج ہم ہمارا فنا دوست ناراض ہوتا ہے اس لیے یوں جاتے ہیں, یہ سب بہانے ہیں, اصل میں اندر خرابی اس انسان کے اندر ہے. اگر ہم اپنے اندر کو ٹھیک کریں تو باہر خود بخود آہستہ دوست بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کمال تو یہ ہے کہ جہاں سے سیلاب چلتا ہے وہاں سے چلنا کمال نہیں ہے, سیلاب کے برعکس چلنا کمال ہے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, دو بہت بڑی طاقتیں تھیں مغرب اور مشرق کی, اس سیلاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ اکبر کی صدا بلند کی, ایک توحید کا نعرہ دیا, ایک ماڈل اس ماڈرن دنیا کے اندر پیش کیا, اور انقلاب اسلامی کے نام سے جو اس وقت ماڈل ہے اسے ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ مولانا, بہت ہی عظیم مطالب تھے, اور واقعاً اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس توحید کے پیغام کو عام کرے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جا سکے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ہم یہیں پہ آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا پروگرام عید کے سلسلے میں جو خصوصی پیشکش تھی آج سحر عالمی نیٹ ورک کی, اور مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب نے یہاں پہ تفصیلی گفتگو کی کہ اگر عید کا صحیح معنی ہمیں سمجھنا ہے تو یہی ہے کہ انسان, عید سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹ آتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ حوالہ دیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اہم قول کی طرف, کہ فرماتے ہیں آپ کہ جس دن انسان خدا کی معصیت نہیں کرتا, گناہ سے دور رہتا ہے, وہ دن انسان کے لیے عید ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ فطرت اس کی پاک ہے، فطرت اس کی پاکیزہ ہے، لہذا جس دن بھی انسان کی فطرت پاکیزہ ہوگی وہ دن انسان کے لیے عید کا دن شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، ہم عید کے نام پہ کیا کچھ نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں عید کے نام پہ کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، ہمیں سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنانی چاہیے تھی، ہمیں سیرت اسماعیل، سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانی چاہیے تھی، لیکن اس سیرت کے برعکس ہم نے عید کا جو نام دیا ہے، عید کا جو نام ہے ہماری نگاہوں میں، ہم جس زاویے سے عید کو دیکھتے ہیں اور مناتے ہیں وہ بالکل اسلام سے برابری نہیں کرتا، اسلام سے یکسانیت نہیں رکھتا، ہم عید کے نام پہ شرعی حدود توڑ دیتے ہیں، ہم عید کے نام پہ آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، ہم عید کے نام پہ محرم اور نامحرم کا خیال نہیں رکھتے، ہم عید کے نام پہ یعنی وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ سب برائیاں کرتے ہیں جن سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، ہم عید کے نام پہ صرف ایک چیز کی اطاعت کریں گے، وہ ہے ہماری نفس، ہماری نفسانی خواہشات، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عید کے نام پہ ہمیں اطاعت الہی کرنی چاہیے تھی، عید کے نام پہ ہم فرمان بردار ہونے چاہیے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو ہمارا، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا ہے۔ تو رائے حل کیا ہے، کس طرح سے اس بحران سے، اس مغربی کلچر سے، مغربی ثقافت سے ہم دور ہو سکتے اور بچ سکتے اور اس سے نکلنے کا رائے حل جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ماڈل اور ہمارے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے، جن کے بارز ترین اور اہم ترین مصداق حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ذات پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آج بھی ہمارا معاشرہ ان دو اہم بزرگواروں کی سیرت کو اپنائے اور توحید کا پرچم ہاتھ میں اٹھائے تو کامیابی دور نہیں ہے، بلکہ کامیابی ان کے قدم چومے گی، ہمارا معاشرہ بحران سے نکل سکتا ہے، اخلاقی برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے اہم ترین مثال اور اہم نشانی عصر حاضر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں موجود ہے، ان کی عظیم ترین شخصیت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ نے توحید کا پرچم اٹھا کے ابراہیم زمان کی طرح آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص دین کو ترویج دیا اور خالص دین کو اپنانے کی صحیح تلاش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے صحیح معنوں میں عید کا صحیح فلسفہ سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔